راہ پر خار ہے کیا ہو
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز وجل. اس سلسلے کے اندر دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب منہاج العابدین، تصوف کے موضوع پر یہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں سے مدنی پھول آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، راہ سلوک پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس عبادت کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں. الحمدللہ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے ان کو بیان کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. جو آخری ہمارے سلسلے جاری ہیں ان کے اندر جو عبادت کی راہ کے اندر رکاوٹیں ہیں، جو چار رکاوٹیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے، ان کو ہم نے اپنے سلسلہ میں شامل کیا. پہلی رکاوٹ تھی دنیا کی محبت، دوسری رکاوٹ تھی غافلوں کی صحبت، اور آج انشاءاللہ عزوجل تیسری رکاوٹ شیطان، کہ شیطان جو ہے وہ عبادت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس سے متعلق سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے اور سیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے کیا معلومات فراہم کی گئیں. تو یہ انشاءاللہ عزوجل آج تیسری رکاوٹ سے متعلق سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی رکاوٹ جو چوتھی رکاوٹ ہے نفس، اس سے متعلق بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. قبل اس کے کہ اس سلسلے کے اندر اس موضوع سے متعلق کیا بیان فرمایا گیا، ہم گزشتہ سلسلے کی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے کیا بیان کیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ یہ منہاج العابدین سے متعلق چل رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ماہ رضا ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کا یوم وصال اسی مہینے میں ہے، عرس اسی مہینے میں منایا جاتا ہے، اور مدنی چینل پر خصوصیت کے ساتھ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں. شام کے اوقات میں رات 9 بجے جو ہے وہ اعلی حضرت سے متعلق سلسلے کو پیش کیا جاتا ہے. تو گزشتہ سلسلے ہم نے یہ جو ہمارا سیکوینس چل رہا تھا عبادت کی راہ میں رکاوٹیں، یہ پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ امام اہل سنت اور تصوف کے موضوع پر الحمدللہ مفتی صاحب نے مدنی پھول دیے تھے. اس سے پہلے جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس میں دوسری رکاوٹ جو ہے غافلوں کی صحبت، اس سے متعلق مدنی پھول بیان کیے گئے تھے، ہم اسی کی جھلکیاں دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تیسری رکاوٹ سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب عجب انجمن آرائی ہو۔ آج انشاءاللہ عزوجل دوسری رکاوٹ غافلوں کی صحبت، غافلوں کی محبت سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔
آپ نے ابتدا کی ایک شعر سے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، یہ شعر جو ہے یوں سمجھیے کہ آج کے سلسلے میں کیا بیان ہونا ہے ان پورے مضامین کی عکاسی کر رہا ہے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ حوالے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی مصروف ہوں ان کی توجہ مقاصد کی طرف رہتی ہے۔ انسان پہاڑوں میں اور غاروں میں تو رہ نہیں رہا،
ٹھیک ہے،
ایک معاشرے میں رہ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
کس سے کس طرح بات چیت کرنی ہے، کیا سننا ہے، کیا کہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے، لین دین کے طریقے کس طرح نبھانے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا ایک نام ہے معاشرت۔ معاشرت کا لفظ انسان کے رہن سہن کے تمام طریقوں کو شامل ہے۔ علماء اور صالحین اور اہل اللہ جو ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا،
صحیح،
شریعت مطہرہ پر عمل نہ کرنے کا، ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان وہ نقصان ہے۔
صحیح،
جو آگ کے قریب ہوتا ہے نا اسے تپش زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔
صحیح،
تو کیا ہے کہ آگ کے جو قریب ہے وہ ہمیشہ سب کو آگ کے قریب جانے سے روکے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے جن کو شعور ہی نہیں ہے۔
صحیح،
تو جب انہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ان کو فساد سے بچا سکتی ہیں، بگاڑ سے بچا سکتی ہیں، ان کو اچھائیوں کی طرف لا سکتی ہیں، تو وہ تاثر دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے بھائی۔
ٹھیک ہے،
احیاء العلوم دوسرے جلد کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جس کی صحبت میں رہے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے اندر پانچ شرائط ہونی چاہیے۔
صحیح،
عقل مند ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، فاسق نہ ہو، گمراہ نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو۔
جی حضور، پچھلے سلسلوں میں ہم نے دنیا کی محبت اور غافلوں کی صحبت، یہ بھی عبادت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اس سے متعلق مدنی پھول حاصل کیے تھے۔ آج تیسری رکاوٹ شیطان سے متعلق، شیطان کے حوالے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور شیطان کو برا ہی جانا جاتا ہے اور یہ واقعی عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن یہ کس طرح رکاوٹ ڈالتا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس نظریے کو واضح کروں کہ شیطان محض کسی خیالی قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان جنات میں سے ایک جن ہے، ایک شریر جن ہے، ایک مخلوق ہے، جس طرح تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کا جو خالق ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان فاسد ہوا اور یہ باطل نظریہ انہوں نے اپنایا کہ شیطان کسی بھی جو ہے وہ وجود کا نام نہیں، ایک تخیل ہے محض، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نظریہ قرآن و سنہ کے مخالف ہے۔
یعنی یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا کہ شیطان کا ایک وجود ہے، جسم ہے، اس کا انکار کرنے والے کو حکم شرعی آئے گا،
اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی شرارتوں کو بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے ڈر سکھاتا ہے، تو اس کا وجود تو ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان کیا ہے، کیا ہسٹری ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کی ہسٹری یا اس کے گروہ کے بارے میں تفصیل یا اس کی جو پوری ایک سوان عمری ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج.
ٹھیک ہے.
تو تفاسیر میں درس قرآن کے تحت یا احادیث کی شروحات کے تحت ہمارے ناظرین سنتے ہی رہتے ہوں گے، مبلغین بھی عام طور پر بیان کرتے رہتے ہیں. آج تو بالکل ایک ڈفرینٹ انداز کے اندر کہ جس شیطان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اس کے وار ہوتے کیا ہیں.
ٹھیک.
یہ آج ہم سنیں گے کہ اس کے وار ہوتے کیا ہیں اور انسان کو پھر کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین کے اندر سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ شیطان سے ہماری ایک جنگ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس جنگ کی آپ نے دو اعتبار سے اہمیت بیان کی. پہلی وجہ یہ بیان کی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
ٹھیک ہے.
ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے.
حضور، یہ کھلا دشمن میں ہم جملہ سنتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے تاکہ اس کی اہمیت تو یہ بھی دلوں میں اجاگر ہو جائے.
ایک تو ہوتا نا پروکسی وار.
ٹھیک ہے.
وار کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، ایک پروکسی وار ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ جاسوسی وار ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے نہیں آتا.
صحیح.
آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب آپ کی گاڑی کی ٹائر سے ہوا کون نکل جاتا ہے، گاڑی کا شیشہ کون توڑ جاتا ہے.
صحیح.
آپ یہاں دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، سو تدبیریں کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی آ کے شرارت کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایسے دشمن کو کہیں گے چھپا دشمن.
چھپا دشمن.
اور ایک دشمن وہ ہے کہ سامنے کھڑا ہوا ہے، آؤ مجھ سے لڑ لو.
ٹھیک ہے.
جو چاہو میرا کر لو.
ٹھیک ہے.
میں تمہیں مغلوب کروں گا.
صحیح.
تو یہ مراد ہے کہ یہ یوں کھلا دشمن ہے.
ٹھیک.
پراکسی وار نہیں ہے، بالکل اوپنلی جنگ ہے.
ٹھیک.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا دشمن ہے، بالکل میدان میں آیا ہوا ہے، اس سے صلح کی امید نہیں.
صحیح.
رحم کی امید نہیں، بلکہ وہ تمہارے ہلاک پر کمر بستہ ہے.
ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہی ہے.
مقصد ہی ہے. اور اس سے بے خوف رہنا، غافل رہنا سنگین غلطی ثابت ہوگا.
صحیح.
پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. اب قرآن کریم فرقان حمید کتنے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے، اسے دشمن سمجھو. یہ دشمن ہے، اس سے دشمن جیسا برتاؤ کرو.
ٹھیک.
تو جس طریقے سے ہم ایک دشمن سے بچنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، اب دیکھیں سیکیورٹی جو ہے موجودہ دور کے اندر پوری ایک سائنس ہے.
صحیح.
جیسا دشمن ویسے سیکیورٹی.
ٹھیک
ہے. مطلب بلٹ پروف گاڑیاں اور بم پروف گاڑیاں، بم پروف جو ہے وہ بلڈنگیں، یہ کہاں تھے تصور پہلے.
ٹھیک ہے.
تو جب انسان کے سامنے انسان کو دشمن کے خطرے کا احساس ہوا تو انسان نے یہ تدابیر آزمانا شروع کی.
صحیح.
یہاں تک کہ ایٹم بم پروف بلڈنگیں بھی بنائی جاتی ہیں.
اچھا.
ظاہر بات تو وہ صدور کے لیے
وزر وغیرہ بنائے جاتے ہیں.
جی ہاں، جو اعلیٰ ترین شخصیات ہوتی ہیں ملک کی ان کے لیے بنائی جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر فرما دیا کہ کھلا دشمن ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اسے دشمن سمجھو.
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی مزید آگے فرماتے ہیں کہ شیطان پر سختی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دشمنی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے.
دوسری وجہ.
جی.
ٹھیک ہے.
یعنی اہمیت، اس سے جنگ کی اہمیت کہ دشمنی اس کی طبیعت میں شامل ہے.
ایک
ہوتا نا انسان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار سامنے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، معاش کا کیا ہوگا، فکریں آ جاتی ہیں، دشمن بھی نرم پڑ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس سے کوئی دشمنی کی جو ہے دشمنی میں نرمی کی توقع نہیں ہے,
اس کو کوئی احساس نہیں ہے کسی شے کا,
یہ تو
اس نے دشمنی ہی
ہلاکت پر اترا ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو ایک ایسی مشین ہے, مطلب ہے تو مخلوق, مجازن کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی مشین ہے کہ جس نے صرف ایک ہی اپنے مشن پر کام کرنا ہے.
صحیح.
تو فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے اپنی شیطنت کے تیر پھینکتا رہتا ہے, اس کی شرارت فطرہ انگیزی سے تم مطلق غافل ہو, اور غافل کا جو انجام ہوتا ہے وہ ظاہر ہے.
صحیح.
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخر اس کو دشمنی کیا ہے ہم سے؟ فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو.
ٹھیک.
یہ نہیں چاہتا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. فرمایا پھر مخلوق خدا کو اپنے قول و فعل کے ذریعے اسلام کی تعلیم دینے میں مصروف ہو, یہ نہیں چاہتا. فرمایا کہ شیطان تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کفار ہیں اور جو گناہگار لوگ ہیں یہ ان کو بھی نہیں بخشتا.
ٹھیک ہے.
پھر ایک جو عام مومن ہے اسے اس سے امن کیسے مل سکتا ہے؟
صحیح.
وہ اپنے آپ کو امن میں نہ تصور کرے, امن میں تصور کرنا فریب ہوگا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید اس کا جو فساد ہے, اس کا جو خطرہ ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے, اس کی پوری فوج ہے, اس کے چیلے ہیں, اس کے نہ جانے کتنے جو ہے وہ پیروکار ہیں جو جنات کی مخلوق میں سے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو منظم جماعت ہے, اس کی جماعت میں تمہارا نفس اور تمہاری خواہشات بھی شامل ہیں. یعنی ایک تو وہ جماعت ہے جو حصے وجود رکھتے ہیں,
یعنی اسی کی نسل سے
جو جنات ہیں, اس کی اولاد سے ہیں, اس کی ذریت سے ہیں, اور دوسرا تمہارا اپنا نفس اور خواہشات,
وہ بھی اسی کا حصہ ہے,
وہ اس کی بات جلدی مانتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کی پیروی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس طرح کے ہزاروں اسباب ہیں اس کے پاس غالب آنے کے. تو پھر حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ الشیطان فارغن,
شیطان
فارغ ہے,
ٹھیک ہے,
کوئی کام نہیں ہے. وانتا مشغولن, تو مصروف ہے. الشیطان یراکا, انت لا تراہ, شیطان تجھے دیکھ رہا ہے, وہ دشمن ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے, تجھ سے نہیں دیکھتا.
ٹھیک ہے.
انت تنسا ہو, تو اسے بھول جاتا ہے. وہ لا ینسا کا,
وہ تمہیں نہیں بھولتا,
وہ تمہیں نہیں بھولتا. من نفسک للشیطان علیک اعوان, اور شیطان کے بہت سارے جو ہے نا وہ مددگار ہیں, تیرے اندر وجود میں بھی مددگار ہیں. فاذا لابد من محاربته وقهره, تو اب اس سے جنگ کتنی ضروری ہو چکی ہے.
صحیح.
اس پر قہر وارد کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے. اللہ فلا تامن من الفساد والہلاک, ورنہ پھر ہلاک اور فساد مقدر ہوگا.
ٹھیک. یعنی اب وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ ہر وقت, اس کا کام ہی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مرغلانا ہے, اللہ کی عبادت سے دور کرنا ہے. تو اب کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں, کس طریقے سے جو ہے اس سے محاربہ کیا جا سکے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی یہ سوال قائم کیا, اور آپ چونکہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں اپنی باتوں کو کم سے کم شامل کرتے ہیں, تو اس کا جواب اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دے رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی طریقے بیان فرمائے. ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف حق تعالی کی پناہ طلب کی جائے.
صحیح.
یعنی جس طرح جب خطرات کی بات آئی, نقصان اور ضرر کی بات آئی, تو بھی بات چلی کہ جس طرح وہ بنائے ہوئے ہیں, بنکر بنائے ہوئے ہیں, بم پروف, تو بلڈ پروف, تو ایٹم بم پروف, تو جو اس میں جائے گا وہ اس کو اس فساد سے پناہ مل جائے گی.
صحیح.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ مشائخ کا یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کی جائے,
سے مدد
کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے.
ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پناہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے. لا حول شریف پناہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے, اور حسب موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا پناہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے.
ٹھیک ہے.
بہت ساری دعائیں ہیں جس میں شیطان کے مسلط نہ رہنے کے حوالے سے دعائیں کی گئی ہیں. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک کتا ہے,
ٹھیک ہے,
جس کو حق تعالیٰ نے تم پر مسلط کیا ہے.
ٹھیک, کتے سے تشبیہ دی یعنی.
جی
ٹھیک,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا ہے.
ٹھیک ہے,
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے.
صحیح,
اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, وہی معبود ہے.
بے شک
شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایک مخلوق کا نام ہے.
صحیح,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلی آزادی دی.
ٹھیک ہے,
جب یہ دشمنی پر اترا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر دشمنی پر اترا, کھلی آزادی دی.
صحیح,
کہ میرے بندے تجھ سے بچیں گے. تو یہ ایک کتا ہے جو بھونک رہا ہے, جو حملے کر رہا ہے. تو فرمایا کہ تم اس کو ہٹانے میں مشغول ہو جاؤ گے تو تنگ آ جاؤ گے. کتنا ہٹاؤ گے؟ تمہارا بہت سارا وقت جو ہے وہ صرف ہوگا, آخر کار وہ غالب آ جائے گا, تمہیں زخمی کر دے گا.
جیسے کتا پاگل کتے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے,
کاٹ کھائے گا.
ٹھیک ہے,
تو ایسے میں سمجھداری یہ ہے کہ جس طرح یہ تمثیل بیان ہو رہی ہے, اگر کتا اس طرح حملہ کرے تو کتے کے مالک سے پناہ مانگی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو فرمایا کہ اور ویسے بھی یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو, بندہ اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے.
صحیح,
یہی ایک طریقہ ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا. اور بہت ساری مصیبتیں, آزمائشیں, پریشانیاں ہمیں شب و روز لاحق ہوتی ہیں, لیکن ہم دعا نہیں مانگتے. ہم کہا جائے کہ ابھی صلاۃ الحاجت پڑھ لو تو ہر دوسرا آدمی سوال کر رہا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے, کیسے پڑھی جاتی ہے. تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ جی مدنی پنسورا آپ لیں, اس میں نفل نمازوں کا ایک باب ہے, اس چیپٹر کو کھولیں تو وہاں ایک صلاۃ الحاجت نامی ہیڈنگ نظر آئے گی, اس کو آپ پڑھیں. اس میں ایک طریقہ ہے, یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے. تو جب بندہ یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو اسباب کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن بندہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعانت مانگے, یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے.
ٹھیک,
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا طریقہ بیان فرمایا اور بڑی حکمت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ پناہ تو مانگتے ہیں, لیکن بعض اوقات پناہ مانگنے کے باوجود بھی شیطان مسلط ہی رہتا ہے.
صحیح,
اس کی کیا وجہ ہے؟
ٹھیک ہے,
ویسے ذہن میں سوال اٹھتا ہے,
یعنی پناہ ملی کہ نہ ملی, حملے
مطلب کہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے.
ٹھیک ہے,
وہ جو ہے وہ بندہ اس کے سامنے آزاد ہوتا ہے, کسی حصار میں نہیں آتا.
صحیح,
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک امتحان ہے. بھئی ایک سپاہی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو دھکا بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب فوجی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے,
آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے, تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے.
بعض ایسے ہوتے ہیں جو جلدی چھلانگ لگا دیتے ہیں, بعض چھلانگ نہیں لگاتے. اب جو چھلانگ نہیں لگاتے تو اس کو دھکا دے کے بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھو اس میدان جنگ میں, اور کرنا ہے اور سیکھنا ہے, سب کچھ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے, ہماری قوت, ہمارے صبر کا امتحان مقصود ہے. اور حق تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا نہیں.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ اس نے کفار کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے.
صحیح,
یعنی ہر دور کے اندر ہی ایک دنیا کی جو روئے زمین پر بسنے والے انسان ہیں اس میں ایک بڑا حصہ رہا کفار کا. اور آج دیکھ لیں بہت وہ آگے ہیں, بہت ساری چیزوں میں وہ نمایاں ہیں. تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے, یہ تسلیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اب بندے کے لیے امتحان ہے کہ اس کا مقابلہ کرے.
ٹھیک ہے.
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو آیات مبارکہ اس جگہ پر بیان کی اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جانچ کرے اور پھر جسے جو ہے وہ کوئی مقام ملنا ہے وہ مل سکے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ.
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اسی طرح جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری آزمائش نہیں لی, تمہیں امتحان میں نہیں ڈالا.
صحیح.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالے گا اور کون صابر ہے اور کون نہیں اس جانچ کا موقع بھی دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
خلاصہ عرض کر رہا ہوں.
صحیح.
تو جس طریقے سے جو دنیاوی امور ہیں, فتح شکست, دشمن کا سامنے آ جانا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں.
ٹھیک ہے.
کفار کی مثال بیان کرنے کا اور ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان دشمنوں کے مقابل میں جن سے مسلمان لڑتا ہے.
ٹھیک ہے.
جن سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک وہ دشمن بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا.
صحیح.
تو اس دشمن سے بھی صرف دعا مانگنے سے ہمیں مل جائے یہ ضروری نہیں.
ٹھیک ہے.
دعا ضرور مانگی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دشمن کا کھل کے مقابلہ کرنا.
صحیح.
ہے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے تین ہتھیار ہیں.
ٹھیک ہے. کہ اب ہم مقابلہ کرنا ہے تو یہ ہتھیار ہونے چاہیے.
پہلے جو ہے وہ اہمیت بیان کی.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. پھر دو چیزیں بیان کی کہ جناب شیطان سے دو طریقے سے آدمی بچ سکتا ہے. اب اس کے ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں کس طرح لڑ سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے جو بڑی بنیادی چیز ہے, یوں سمجھیے کہ کسی بھی دشمن کا جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے, اسٹڈی کی جاتی ہے پہلے کہ دشمن کیا کر سکتا ہے. تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کی پوری اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ملک, سلطنتیں, ریاستیں ایک جو ہے نا وہ ضابطہ عمل بناتی ہیں. اس بات کا ہم نے یہ جواب دینا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ اتنی مطلب حساس چیز ہوتی ہے, اگر سامنے والے ملک کو پتہ چل جائے کہ ہماری اسٹریٹجی پتہ چل گئی ہے تو وہ بدل دیتا ہے اسے.
ٹھیک ہے. بنیادی چیزوں میں سے
اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے.
صحیح.
تو فرمایا سب سے پہلے تو شیطان کی ہلا سازیاں کیا ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
اسے جانچا جائے.
وہ ایک اس کے ہتھیاروں کے حوالے سے معلومات لی جائیں.
وہ کہاں سے آئے گا, کہاں سے اس کا راستہ ہوگا, کس طرح آ کے حملہ کرے گا.
ٹھیک ہے.
یہ تو ایک عام دشمن کے متعلق ہے نا.
صحیح.
لیکن شیطان کا انداز واردات کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ سمجھا جائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر کے اندر مطلب جو یہ بحث چل رہی ہے شیطان کی آخر کے اندر سات طریقے بیان کیے ہیں کہ یہ سات طریقے مثال کے طور پر بیان کیے ہیں تو 700 طریقے بھی کم ہیں کہ یہ سات طریقے کوئی غور کرے کہ کس طرح ایک مسلمان کے سامنے آ کر وہ ان سات طریقوں کو مرحلہ وار ایک ناکام ہو گیا, دوسرا ناکام ہو گیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں.
ٹھیک ہے.
اس طریقے سے وہ حملہ کر رہا ہے. تو فرمایا سب سے پہلی اور بنیادی چیز اپنی سیفٹی کے لیے یہ ہے اس کے طریقہ واردات کو سمجھا جائے.
ٹھیک ہے. کیا کر سکتے ہیں.
فرمایا کہ جس طرح چور کو جب یہ پتا چل جائے کہ مالک کو میرا پتا چل گیا تو وہ بھاگ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس طرح جو ہے شیطان کے طریقے سمجھنے سے آخر وہ اسے ضرور مغلوب ہونا ہے.
ٹھیک ہے.
شیطان کوئی اونچی چیز کا نام نہیں ہے.
صحیح.
ہے بہت خطرناک ہے, بہت تیار ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو یہ مغلوب ہو جاتا ہے. اولیاء اکرام اسے مغلوب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک پرہیزگار لوگ مغلوب کرتے ہیں, لیکن جو عام مسلمان ہیں وہ اس کی جنگ ان سے جاری رہتی ہے, کشمکش میں رہتے ہیں. اور اس کشمکش کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, کس طرح کے تفکرات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں, اس پر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. دوسرا طریقہ یعنی دوسرا ہتھیار امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ تم اس کی دعوت کو ہرگز منظور نہ کرو.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ ہم تو مقابلہ کر لیں گے جناب. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان اسباب پر پیش نہ کرو,
اس کی طرف میلان اختیار نہ کرو,
اس ان اسباب پر پیش نہ کرو کہ جہاں آپ اس نظریے سے جاؤ کہ ہم مقابلہ کر لیں گے. مثال کے طور پر ایک مخلوط محفل ہے, مخلوط جگہ ہے, اب وہاں آپ جا رہے ہو یہ سوچ لے کر کہ نہیں ہم تو مقابلہ کر لیں گے, تو مطلب وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقابلہ تو ہونا ہے. انسانی نفس جو ہے وہ یہ ابھارے گا کہ جناب بد نگاہی کی جائے, شہوت ابھارے گی کہ بد نگاہی کی جائے, پھر شیطان ابھارے گا کہ بد نگاہی کی جائے, مقابلے پر پیش کرنا ہے. تو جہاں بن سکے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے.
صحیح,
یہ ایک ہتھیار اور ایک اسٹریٹجی کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہی بات بیان فرمائی کہ یہ ایک بھونکنے والے کتے کی مانند ہے, تم اس کو چھوڑو گے تو اور زیادہ شور مچائے گا.
صحیح,
اور اس کو صرف نظر کر دو گے تو خاموش ہو جائے گا.
بالکل,
تو اس لیے امن کی جو جگہ ہیں انسان ان کو ہی تلاش کرے. تیسرا ہتھیار یہ بیان فرمایا کہ ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی جائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے لیے خدا کا ذکر اتنا ہی تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش.
ٹھیک ہے,
تو اذکار کی کثرت کرنے سے, درود پاک کی کثرت کرنے سے, کلمہ شریف کی کثرت کرنے سے شیطان سے حفاظت زیادہ سے زیادہ رہتی ہے.
صحیح حضور, اب یہ مکرو فریب اختیار کرتا ہے, ہیلے بازیاں کرتا ہے, ورگلاتا ہے انسان کو, جو اپنے فریب میں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, تو اب اس کی جو فریب ہیں یہ ہمیں کیسے معلوم ہوں گے, ان کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟
یعنی وہ جو پہلا نقطہ تھا کہ اس کی جو چلاکیاں ہیں اس کو معلوم کیا جائے, تو اب اس کے فریب کیسے پتا چلیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک بڑا ہی اہم کلام کیا ہے. وہ اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو علم نفسیات ہے, علم نفسیات کا موضوع کیا ہے؟ علم نفسیات کا موضوع ہے انسان کا غور و فکر.
صحیح,
جتنے بھی نفسیاتی معاملات ہیں نا ان کا تعلق انسان کے غور و فکر سے ہے.
ٹھیک,
ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہے, کیوں شکار ہے؟ وہ ایک ہی چیز سوچ رہا ہے مسلسل. مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہے, اس کے بچے کی شادی ہونی ہے, تو وہ ایک ہی سمت سوچا جا رہا ہے.
صحیح,
کسی کو نوکری سے نکالے جانے کا خطرہ ہے تو وہ اس چیز سے ڈپریشن میں آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ تیز ہو جاتی ہے,
زیادہ سوچتے ہیں,
نہیں اسپیڈلی سوچتے ہیں.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی سامان خریدا, اب یہ سامان آپ خریدیں گے, رکھیں گے, رکشے میں لوڈ یا گاڑی میں لوڈ ہوگا, گھر لے جائیں گے, لیکن کوئی وہیں کھڑا ہوا آپ کو کہے کہ یار تم تو اس کو لے کے جا رہے ہو تو رکشے میں خراب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
یہ تو لے کے جا رہے ہو تمہیں تو فلاں نقصان پہنچ جائے گا. وہ آگے کی جو باتیں ہیں نا بہت شدت کے ساتھ اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے.
صحیح,
ٹھیک ہے, یہ امکانات ضرور ہیں لیکن بڑا تیزی تیزی کے ساتھ اور ایک اس پر غالب آنا شروع ہو جائیں. میں ایک مرتبہ ایک دکاندار کے پاس گیا, کچھ خریدنا تھا مجھے, تو اس نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر نے دکان پہ کھڑا ہونے سے منع کر دیا.
اچھا,
میری جو ہے نا سوچ اسپیڈ والی ہو گئی, اور اس نے کہا کہ تم آرام کرو کچھ عرصہ.
ٹھیک,
تو لیکن کیا کروں, میری مجبوری ہے, کوئی ہے نہیں, مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یعنی جتنی بھی نفسیاتی چیزیں ہیں, نفسیات کا تعلق بدن سے نہیں ہے.
صحیح,
مطلب بدن کے لیے تو طب کا شعبہ موجود ہے.
ٹھیک,
تو جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ آپ کی سوچ سمجھتے ہیں، آپ کی فکر سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کی سوچ اور فکر کی گہرائی میں جاتے ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے ارد گرد کیا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھ کر وہ آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ بھی زبانی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
دوائیاں بھی دیتے ہیں لیکن جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے زبانی وہی اصل میں تھراپی ہوتی ہے.
صحیح،
یہ فزیو تھراپی تو ہے نہیں.
ٹھیک ہے،
کہ جو مالش کرنی پڑے گی یا مشین لگانی پڑے گی جسم پر، تو ان کی تھراپی جو ہے یہی ہوتا ہے، سمجھانے سے، بجھانے سے اور اس نفسیاتی پہلو کے اعتبار سے.
ٹھیک ہے،
میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا، نفسیات کے ایک ماہر ہیں، اسلامی بھائی ہیں، بھائی امام ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انسان کی سوچ اور خیالات کی تقسیم بندی کی ہے، میں نے کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج کی سائنس کیا کہتی ہے.
ٹھیک ہے،
تاکہ میں ممکن ہوا تو اس کو بھی تھوڑا کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کہا کہ سائنس کا تو تعلق صرف بیہیویئر پر ہے.
ٹھیک ہے،
کہ وہ ان خیالات کو سامنے رکھتی ہے جو آپ کے بیہیویئر سے متعلق ہیں. جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تقسیم بندی کی ہے، چونکہ یہ تقسیم بندی ایک دینی تقسیم بندی ہے.
ٹھیک ہے،
تو ان ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا تھا کہ اگرچہ کہ دینی تقسیم بندی ہے لیکن دیکھا جائے تو اس کے سمجھنے سے انسان کی جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے نا وہ مزید یہ مددگار ثابت ہوتی ہے، سمجھنے میں بہتری آتی ہے.
ٹھیک،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے دو چیزیں بیان کی ہیں.
صحیح،
ایک تو یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے.
ٹھیک،
ان وسوسوں کے ذریعے فریب میں مبتلا کرتا ہے تو انسان اس کے وسوسے کو پہچانے.
صحیح،
اب وسوسے ایک خیال کا نام ہے.
ٹھیک ہے،
انسان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے،
خیالات آتے رہتے ہیں.
اب کون سا خیال وسوسہ ہے اور کون سا نہیں؟
صحیح،
یہ اسی وقت پتا چلے گا کہ جب جو خیالات ہیں انسان کے اندر اس کی تقسیم بندی سامنے آئے.
ٹھیک ہے،
کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا خیالات آتے ہیں اور کون سا شیطان کا خیال ہے اور کون سا شیطان کا نہیں ہے.
صحیح،
اس بات کو ابھی عنقریب بیان کیا جائے گا
انشاءاللہ.
دوسرا یہ فرمایا کہ دوسری چیز ہے اس کے ہلے.
ٹھیک ہے،
جو بمنزلہ جال کے ہیں.
صحیح،
مثال کے طور پر وہ ایک شخص کو ابھارے گا کہ یہ لوگ تو بیچارے بڑے مظلوم ہیں، ان کو تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی نماز سکھانے والا ہی نہیں ہے، تم ان کو تبلیغ کرو، نیکی کا حکم دو. اب وہ اس جال میں آئے گا، آ کر انہیں نماز سکھانا شروع کرے گا.
ٹھیک ہے،
حالانکہ اس کو خود نماز نہیں آتی.
صحیح،
اس کو خود نماز نہیں آتی.
ٹھیک ہے،
اور وہ بجائے صحیح کے غلط مسائل بیان کرنا شروع کر دے گا. تو اب ایک جال بچھایا پورا شیطان
نیکی کے نام پر.
نیکی کے نام پر.
ٹھیک ہے،
اب کسی کو نماز اچھی آتی ہے اور بہت اچھی آتی ہے، بہت عمدہ طریقے سے آتی ہے.
صحیح،
اب شیطان نے ٹارگٹ لیا کہ جناب اس سے میں ریاکاری کرواؤں گا.
ٹھیک ہے،
یہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بات کرے گا، دکھاوے کے لیے بات کرے گا. تو اس کو اسی طرح تیار کیا اور پھر اس کے دل میں یہ احساس دلوایا کہ جناب دیکھا لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، میں نے کیسا اچھا کام کیا ہے. اس طریقے سے اس کی بہت ساری چالیں ہیں.
ٹھیک ہے،
تو وسوسے اور چال یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب وسوسے کا حل تو ہے جھٹکنا.
ٹھیک ہے،
جھٹکنا اور اس پر عمل نہ کرنا. لیکن جو اس کے ہلے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت پریکٹس چاہیے.
اسی طرح وسوسے سے بھی متعلق معلومات ہوں گی تو یہ جھٹکے گا.
پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انسانی دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات ہوتے کیا ہیں،
صحیح،
ان کی تعریف بیان کی ہے.
ٹھیک،
اب اردو کتاب میں مطلب اتنا واضح نہیں ہو رہا تو میں عربی کتاب کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ بات بیان کرتا ہوں.
ٹھیک ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ ان الخواطر ہی آثار، یعنی جو کچھ انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے اسے خاطر کہتے ہیں.
صحیح.
خاطر،
ٹھیک ہے.
تو خاطر کی اردو جو لغت کی کتابیں ہیں اس میں ترجمہ کیا دھیان،
ٹھیک ہے.
اور جو عربی لغت کی کتابیں ہیں اس میں ترجمہ کیا ایک ایسا خیال جو کبھی آئے اور کبھی چلا جائے،
ٹھیک ہے.
اور خود جو منہاج العابدین کے شارح ہیں وہ بیان کرتے ہیں الخواطر جمع خاطر، خواطر خاطر کی جمع ہے. خاطر کہتے ہیں لما یتحرک فی القلب، کہ انسان کے دل میں جو آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، اس خیال کو خاطر کہتے ہیں،
ٹھیک ہے.
من رائن و سائن، کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، اور کبھی جو ہے کچھ عزم آتا ہے،
ٹھیک ہے،
مطلب چل پڑتا ہے، رک جاتا ہے، یہ ہے ایکٹیویٹی،
صحیح.
اور کبھی محض خیال آتا ہے،
ٹھیک ہے.
تو فرمایا چونکہ خاطر جو ہے کہتے ہیں ایسے خیال کو جو کبھی آیا اور کبھی چلا گیا، ثم سمیا محلہ باسمی ذالک، دل بھی چونکہ یہی کام کرتا ہے، پمپنگ کرتا ہے،
صحیح.
حرکت میں رہتا ہے، اور دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی خاطر کہا جاتا ہے، اس لیے دل کو بھی خاطر کہہ دیتے ہیں،
یعنی دل کا نام بھی خاطر رکھ دیا جاتا ہے.
اور مشہور شعر ہے، ہدایت بخشی شریف کا شعر ہے،
ماشاء اللہ،
کہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. مطلب ایک امتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے،
ماشاء اللہ،
کہ جب وہ روز قیامت کو پریشان ہے تو وہ بس پریشانی جب وہ اس کی بڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوں گے، ہیں، اور پھر اس طرح کیفیت ہوگی گویا کہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے ہے،
امتی
کی بے چینی سے ہے، خاطر اقدس پہ ملال.
سبحان اللہ.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے امتی کی پریشانی دیکھ کر. بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. تو یہاں خاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے،
دل کے لیے.
اس کا مراد ہے قلب، دل. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الخواطر ہی آثار، جو خیالات ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں، تحدث فی القلب، جو قلب میں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں،
صحیح.
ہوتی رہتی ہیں. تبعثه علی الافعال والطرق، بندے کو یا تو کچھ کرنے پر ابھارتی ہیں یا کچھ کرنے سے روکتی ہیں. وتدعوه الیہا، اور بندے کو ان چیزوں کی طرف مائل کرتی ہیں. اب خیالات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، جو منہاج العابدین کے شارح ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ کوئی بھی خیال انسان کے ذہن میں آئے نا، خواہ اچھا خیال ہو یا برا ہو، وہ رغبت کو ابھارتا ہے. جس طرح آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ آ جائے اور کھانے کا ٹائم ہو تو ایک رغبت ابھرے گی، آپ سے مراد یہ کسی کے بھی سامنے،
ٹھیک ہے،
تو رغبت ابھرے گی، میلان بڑھے گا.
صحیح.
رغبت عزم کو پیدا کرتی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ انسان جو ہے پھر اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ حرکت کرے،
ٹھیک ہے،
یعنی اتنی پختہ سوچ کو عزم کہتے ہیں کہ جو پھر اعضا کو حرکت میں دے کر آتی ہے. تو خیال رغبت کو پیدا کرتا ہے، رغبت عزم کو پیدا کرتی ہے، اور عزم جو ہے اعضا کو تحریک دیتا ہے،
ٹھیک ہے.
اب بنیاد کیا ہوئی؟
خیال.
بنیاد ہوا خیال،
ٹھیک ہے.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیال کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں.
صحیح.
آپ فرماتے ہیں ایک تو وہ خیال ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو آتا ہے.
صحیح.
ایک تو وہ خیال ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
دوسرا وہ خیال ہوتا ہے کہ جو انسانی طبیعت کے موافق خیال آتا ہو، یعنی انسانی طبیعت اسے لے کر آتی ہے.
حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلا خیال وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیالات تو اللہ ہی ڈالتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ نے باقاعدہ اس کو خیال اس کے دل میں
تمام خیالات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ
ہے،
لیکن ادب، احترام،
صحیح،
اور عرف، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، تقسیم بندی کر
رہے ہیں. خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے.
ٹھیک،
لیکن اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ یا خالق الخنزیر تو کفر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کس انداز میں اور کیسے دینی ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے. توہین اور اہانت کے پہلو آ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے ہی بنی ہے.
ٹھیک ہے،
خالق اللہ تعالیٰ ہے. اب اصل چیز ہے اس کا استعمال.
ٹھیک ہے،
تو خیال جو ہے یوں سمجھیے کہ خیال ایک چھری کی طرح ہے، انسان اس کا صحیح استعمال کرے یا غلط کرے.
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جو شیطان لے کر آتا ہے، وہ ہوتے ہی خرابی پر مبنی ہے. اب انسان اگر اس پہ عمل کر لے تو کفر میں پڑ جائے گا، جھٹک دے تو کفر میں نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے،
جس طریقے سے دشمنوں کے جو ہتھیار ہیں، مطلب اگر دشمن نے بڑے سے بڑا جہاز بنا لیا، بڑے سے بڑا بم بنا لیا، بڑے سے بڑا ہتھیار بنا لیا، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت سے باہر ہے.
صحیح،
انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس طاقت، اس قدرت اور ان وسائل سے بنایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں.
بے شک.
تو ایک تو خیال وہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے.
صحیح،
یعنی یہاں بات یہ ہے کہ وہ خیال اچھا خیال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اور وہ ربانی خیال کہلاتا ہے.
ماشاءاللہ.
دوسرا خیال وہ ہے جو انسانی طبیعت کے تقاضے کے طور پر آتا ہے.
صحیح،
اس کو ہوائے نفس کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، نفس کی چاہت.
ہوائے نفس، نفس کی چاہت. تیسرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو مامور کر رکھا ہے.
صحیح،
جو اسے اچھی بات کی تلقین کرتا ہے. یہ فرشتہ جب انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اس فرشتے کا نام ہے ملہم.
ملہم،
تو اسے الہام کہتے ہیں.
ہر نیک اور بد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے؟
سب کے ساتھ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اسے الہام کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
چوتھا وہ خیال ہے جو شیطانی دعوت سے انسان کے دل کے اندر آتا ہے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے. اور شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے شیطانی خطرات بھی کہتے تھے.
ٹھیک ہے،
تو اب خیالات ہوئے چار طرح کے.
صحیح،
من جانب اللہ، من جانب النفس، من جانب
ملک،
ملک یا ملائکہ.
ٹھیک ہے،
یا من جانب شیطان.
صحیح.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ آتا ہے، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں اچھائی کا ہی پہلو ہے.
ٹھیک ہے،
اور دوسرا وہ ہے جس میں آزمائش ہے.
صحیح،
آزمائش سے مراد یہ ہے کہ انسان کا امتحان ہے.
ٹھیک ہے،
اب انسان کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا.
جیسے شروع میں تھا کہ کبھی شیطان سے پناہ مل جاتی ہے اور کبھی آزمایا جاتا ہے.
جی،
ویسے ہی خیال کے معاملے میں.
خیال کے معاملے میں
ٹھیک ہے،
جو خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا ہی خیال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس میں کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں ہوتا. جو شیطان کی طرف سے خیال ہوتا ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. البتہ کبھی شیطان استدراج کے طور پر نیکی کا دانہ ڈال کر بھی بندے کو پھنساتا ہے.
ٹھیک ہے،
پھر جو نفس کا خیال ہے اس سے بخوبی واقف ہے کہ انسانی جو ہے وہ نفس مختلف برائیوں کا تقاضا کرتا ہے اور مختلف خیالات لے کر آتا ہے دل و دماغ کے اندر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب بات یہ ہوئی کہ کچھ خیالات ایسے ہوئے جس میں شر کا پہلو ہے.
ٹھیک ہے،
جیسے شیطان کی طرف سے جو خیال آیا اس کے اندر. تو اب جو خیال ہمیں آ رہا ہے وہ شیطانی خیال ہے، شر پر مبنی خیال ہے، فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا خیال ہے، کیسے پتا چلے،
صحیح
پہچان کیسے ہو؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اس خیال، مطلب خیال جو ہے، اس کی بھی تھوڑی میں تحلیل پڑتال کر دوں،
ٹھیک،
کہ خیال جس طرح شروع میں بیان کیا ہوا کی طرح ہے، ہوا آئی اور گزر گئی،
صحیح، حرکت دیتی ہے اشیاء کو،
مراد یہ ہے کہ چونکہ ہوا ایک مسلسل آ رہی ہوتی ہے نا، تو ہمیں لگ رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
پنکھے کی ہوا آپ لیں، یوں کسی نے پنکھا ہلایا تو کیا ہوا، ایک جھونکا آئے گا، پنکھا نہیں ہلا تو نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے،
تو ایک جھونکے کی مانند ہوتا ہے خیال،
صحیح،
اگر وہ خیال تھوڑا سا قرار پکڑ جائے تو اب اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب اگر تو وہ انسان جو ہے وہ اس میں ہے، کیفیت میں ہے، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، تو وہ شک اور وہم کا درجہ ہے یہ،
ٹھیک ہے،
اگر وہ اس کا عزم کر لیتا ہے تو پھر عزم اور پھر اس کے بعد یقین، یہ مراحل پیدا ہوتے ہیں، تو جب بھی خیال آئے گا تو ظاہر بات عزم تو فوراً نہیں آ جائے گا،
صحیح،
تو انسان اس خیال کو پختہ نہ ہونے دے، اس پر غور کرے،
ٹھیک ہے،
مطلب بات یہ چل رہی تھی نا کہ کوئی بھی خیال آیا تو پتا کیسے چلے کس طرح کا خیال ہے،
صحیح،
تو اس کو پھر پڑتال کرے، جانچے، پہلا تو مرحلہ یہ ہوگا اس پڑتال کا کہ اگر شریعت کے موافق ہے تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
شریعت کے موافق اسے نظر نہیں آ رہا، اس کا اتنا وہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ شریعت کی ساری تعلیمات اس کو ہو، یا علم کی بھی اہمیت پتہ چل رہی ہے، تو پھر یہ دیکھے کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے یا نہیں رہا، ان کا کیا انداز ہے، ان کو اگر یہ صورتحال پیش ہوتی تو وہ کیا کرتے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، پھر ذرا غور کرے کہ فطرتاً یہ بات ہے کیسی،
صحیح، اچھی ہے یا بری،
یعنی ایک ڈر یا خوف جو خارجی عوامل ہیں ان سے ہٹ کر طبعاً یہ بات کیسی ہے،
ٹھیک ہے،
اگر تو وہ طبعاً ایک فطری بات ہے تو بھی وہ خیال اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ، خیال آیا، اب خیال ایسا ہے کہ جس میں انسان، پہلی بات چاہتے ہیں کہ فطری اعتبار سے خیال بہتر ہے، اب یہ کہ نہیں، اس کے نفس کی چاہت اس کے اندر ہے،
ٹھیک ہے،
یہ تو بڑی اچھی بات ہے،
صحیح،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس خیال میں نفس کی چاہت کا پہلو ہے تو وہ خیر پر مبنی نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
کہ نفس جو ہے ہمیشہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے،
صحیح،
تو فرمایا کہ ان مذکورہ بالا طریقوں کو دیکھ کر اس خیال کی پڑتال کرو، وہ خیال بہتر ہے، خیر پر مشتمل ہے یا شر پر مشتمل ہے،
یہ تو حضور اس خیال میں ہوگا نا جس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہو، تو واضح ہی گناہ پر مشتمل ہے،
جو واضح گناہ پر مشتمل ہے، کسی شیطان وسوسے پر مشتمل ہے، عقیدے کے خلاف کوئی بات ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو تو جھٹکے دینا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ جہاں پتہ نہیں چل رہا،
صحیح،
وہاں اس طریقے سے پڑتال کی جائے گی،
ٹھیک ہے،
اب آگے جا کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مزید ایک پہچان کا اور فارمولا بیان کیا ہے،
ماشاءاللہ،
کہ جب بھی کوئی خیال آئے گا تو یہ فرشتے کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، کس طرح جو ہے وہ پہچانا جائے، تو اس میں پھر بصیرت والا ہے یا نہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خیر کا پہلو ہے یا نہیں، یہ جو ضابطہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے کچھ تھوڑا سا مشکل ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو دو تین دفعہ پڑھیں گے یا کسی سے سیکھیں گے نہج العابدین لے کے،
صحیح،
تو امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا،
ٹھیک ہے۔
خیالات کی پہچان کا ایک اور طریقہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کون سا خیال شیطانی ہے اور کون سا شیطانی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور ظاہر بات ہے یہ ہماری بات وہیں ہو رہی ہے جہاں خفا ہے، شبہ ہے، پتہ نہیں چل رہا، بات چیزیں تو ایسی ہوں گی جو واضح ہوں گی،
ٹھیک ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خیال پختہ اور راسخ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا نفس کی طرف سے ہے،
ٹھیک ہے،
اگر راسخ نہ ہو، اس میں اضطراب اور تردد ہو،
ٹھیک ہے،
تو ایسا خیال شیطانی خیال ہے.
صحیح, یونی چار اقسام کی پہچان کا طریقہ ہے.
پھر ایک اور طریقہ بتایا, اگر وہ خیال پختہ و قوی ہو تو ایسا خیال رحمانی خیال ہے.
ٹھیک ہے,
اگر یہ بات بیان ہو چکی. پھر فرماتے ہیں اپنے شیخ کے حوالے سے کہ ہمارے شیخ نے یہ پہچان بتائی کہ اگر اس خیال سے دل میں خوشی پیدا ہو,
صحیح,
اجلت پیدا ہو, تحمل اور اطمینان پیدا نہ ہو,
ٹھیک ہے,
دل میں بے خوفی آئے, ڈر نہ آئے,
ٹھیک ہے,
آخرت کے متعلق غفلت پیدا ہو,
صحیح,
بصیرت پیدا نہ ہو, تو ایسا خیال شیطانی خیال ہوگا.
ٹھیک ہے,
یعنی اس خیال میں خوشی پیدا ہو,
اجلت ہو,
جلدی جلدی ہو, سب کو بتا دوں, جلدی جلدی کام کر لوں, بس ایک دم طوفان کھڑا ہو جائے. تو فرمایا اس غفلت ہو, بصیرت نہ ہو, تو یہ شیطانی خیال ہے,
خوفی ہو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے,
شیطانی خیال ہے. اب پھر فرماتے ہیں کہ خوشی کی تعریف پر تھوڑی سی وضاحت کی. فرمایا خوشی سے مراد ایک ایسا سکون ہے جس میں بصیرت نہیں ہوتی.
صحیح,
اور بصیرت کا معنی یہ بیان کیا کہ بصیرت سے مراد ہے آخرت میں ثواب کی امید رکھنے کا پہلو نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
یہ بصیرت ہے.
صحیح,
تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ الاجلت من الشیطان, جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے, سوائے پانچ مواقع کے. لڑکی جب بالغ ہو جائے تو جلدی بیاہی جائے, قرض واجب ہو ادا کیا جائے, مر جائے تو تدفین کی جائے, مہمان آئے تو مہمان نوازی کی جائے, گناہ سرزد ہونے پر جلدی توبہ کی جائے.
صحیح,
ورنہ جلد بازی جو ہے وہ
شیطان
کی طرف سے ہے. تو اسی طریقے سے جو فرمایا کہ ڈر نہ ہو, ڈر سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے پتہ نہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا.
صحیح,
یہ کیفیت ڈر کی ہے.
ٹھیک ہے,
تو ایسا خیال جس میں ڈر بھی نہ ہو, بصیرت بھی نہ ہو, اجلت اور جلدی جلدی ہو, تو ایسا خیال شیطان کی طرف سے ہوگا. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا کچھ ایسے قرائن ہیں جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان خیال کے تعلق سے, ان کی پہچان کے تعلق سے بیان کیا ہے. امید ہے ان تمام باتوں سے ہمارے ناظرین ضرور استفادہ کریں گے. باتیں مشکل ضرور ہیں, لیکن مشکل باتیں ہوں انہیں کو تو بیان کیا جاتا ہے.
صحیح,
انہیں کو تو لے کر سمجھایا جاتا ہے, ورنہ جو آپ کو معلوم ہے وہ بار بار بتانے کی کیا حاجت ہے.
حضور, یہ آپ نے محاسبے کی صورتیں بیان کی کہ خیال کو یوں یوں کر کے پرکھا جائے گا. اب ہم یہ صورتیں سنی ہیں, چند منٹ گزرے ہیں, کئیوں کو تو بھول بھی گئی ہوں گی, اور کئی پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی یاد نہیں رہتی. تو اب یہ ان کے نام یاد نہیں رہتے, پہچان کی صورتیں یاد نہیں رہتے, تو یہ محاسبہ کیا کیسے جائے گا؟ اس کی مشق کرنی پڑے گی, کیسے کر سکتے ہیں یہ خیال کا محاسبہ؟
سب سے بڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ,
بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
صحیح,
پھر انسان جو ہے اس کی صحبت, مطلب اس کا دل چاہ کیا رہا ہے.
ٹھیک ہے,
اچھائی کی طرف آمادہ ہی نہیں ہے تو وہ محاسبہ کہاں کرے گا.
ٹھیک ہے,
تو صحبت ہو, نیکی پر خود کو مائل کرنا ہو, پھر یہ جو باتیں ہیں یہ بلا شبہ سیکھنے سے حاصل ہوں گی.
بے شک,
کتب کا بار بار مطالعہ کرنے سے, پڑھنے سے, تفصیل جاننے سے, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو یہ باتیں انہیں بتائیں.
ٹھیک ہے, جن کا عمل ہے, جو کوشش کرتے ہیں,
عمل بھی ہو اور علم بھی ان کا ایسا ہو کہ وہ واقعی بتا سکے.
ٹھیک ہے,
بجائے اس کے کہ تردد میں ڈال دیں.
صحیح,
یہ نہ ہو.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ.
اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ شیطان کے فریب پر جب بات چلی تھی تو دو باتیں بیان ہوئی تھیں, کہ شیطان یا تو وسوسے سے بہکاتا ہے, تو وسوسے کی پہچان کے لیے پھر خیالات پر گفتگو شروع ہوئی.
ٹھیک
ہے, خیالات کی ایک قسم کا نام وسوسہ ہے, تو خیالات کی چار قسمیں بیان کی گئیں.
صحیح,
دوسرا جو اس کے فریب کا طریقہ تھا وہ تھا جال بچھانا.
بالکل, ہیلے بہانے,
ہیلے بہانے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال لے کر شیطان کس طرح جو ہے ہیلے بہانے کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر شیطان کے جو مکر یا اس کے دھوکہ دینے کے طریقے ہیں وہ سات ہیں.
صحیح,
نمبر ایک, شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے.
اللہ کی اطاعت سے روک
بندہ نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے گا یہ روکنے کی کوشش کرے گا,
ٹھیک ہے,
وہ نیکی کرنے لگے گا یہ روکنے کی کوشش کرے گا, وہ سچ بولنے لگے گا یہ روکنے کی کوشش کرے گا, اطاعت سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اب بندے نے اس کا جواب دے دیا,
ٹھیک ہے,
بندہ اپنا ذہن کیسے بنائے گا؟ بندہ اپنا ذہن بنائے گا کہ نہیں, مجھے عبادت اور اطاعت کی سخت ضرورت ہے, یہ سفر آخرت کا توشہ ہے اور سفر بغیر توشے کے نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے.
اب اس نے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب شیطان اس پر اگلا وار کرے گا, آج نکل کر لینا,
صحیح, تو چل پڑا, نہیں کر رہا لیکن دلے
چل پڑا, نہیں آج نکل کر لینا,
ٹھیک ہے.
تو آج نہیں کل کا جو معاملہ ہے اچھے اچھوں کو جو ہے یہ بگاڑ دیتا ہے,
بالکل,
طالب علم کو کتاب نہیں پڑھنے دیتا, اہل علم کو مطالعہ نہیں کرنے دیتا, عابدوں کو جو ہے عبادت نہیں کرنے دیتا, آج نکل آج نکل آج نکل, مطلب بالکل کلا کما نہیں کرے گا,
صحیح,
آج نکل پر لے جائے گا. اب کسی نے اس کا بھی جواب دے دیا,
ٹھیک ہے,
کہ نہیں موت میرے قبضے میں تھوڑی ہے, نہ جانے کب آ جائے,
صحیح,
میں آج گناہ کا کام کروں اس کے بعد موت آ جائے, مجھے توفیق نہ ہونے کی, وہ قبر بستہ ہوگا, نہیں آج ہی میں نے کام کرنا ہے, آج کی نماز آج ہی پڑھنی ہے,
ٹھیک ہے.
اب شیطان تیسرا وار کرتا ہے, پہلا وار اطاعت سے روکنا, دوسرا آج نکل,
ٹھیک ہے,
تیسرا وار کیا کرتا ہے, جلدی کرو,
ٹھیک ہے,
جلدی کرو, فلاں کام بھی کرنا ہے, جلدی کرو. یہاں تک کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا صحیح طریقے سے,
ٹھیک ہے.
اب اس کا جواب بندہ کس طرح دے گا, کہ نہیں, قلیل نیکی اطمینان و سکون کے ساتھ اس نیکی سے بہتر ہے جو زیادہ مقدار میں کی جائے مگر ناقص ہو. اس طریقے سے بندہ اس کو جواب دے اور اپنے آپ کو مطمئن کرے. اگر بندہ اس میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے, اچھے طریقے سے دل جمعی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے, تو پھر شیطان ایک نیا وار کرتا ہے, چوتھا وار,
ٹھیک ہے,
کہ اس کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے,
صحیح,
تاکہ اس کی جو عبادت ہے وہ رائے گاہ چلی
جائے, چلی جائے,
ضائع ہو جائے,
دکھاوے میں مبتلا کر دے.
اب بندہ اس کا پھر یوں جواب دیتا ہے کہ نہیں, میں کسی اور کی نمائش کے لیے عبادت کیوں کروں, میں تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کروں گا,
صحیح,
میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا,
ٹھیک,
مطلب شرک اصغر کو کہا گیا ہے, میں ریاکاری نہیں کر سکتا,
صحیح,
وہ اپنا ذہن بناتا ہے اور کامل طریقے سے عبادت ادا کرتا ہے. تو اب شیطان اس پر پانچواں وار کرتا ہے,
ہر سٹیپ سے
اگلا وار,
ٹھیک ہے,
وہ جب میں مبتلا کر دیتا ہے, خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے, کہ وہ سمجھتا ہے کہ واہ کیا میں نے عبادت کی آج. اب اس کا یہ کام جو ہے یہ بھی مذموم ہے,
ٹھیک ہے,
تو شیطان اس کو یہ تصور دلاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ, شب بیداری کرنے والا سمجھ, دوسروں کے مقابلے میں فضیلت کا حامل سمجھ, تو وہ اس طرح کے وسوسوں سے جو ہے وہ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, سمجھنا شروع کر دیتا تو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے,
صحیح,
نہیں سمجھنا شروع کرتا بلکہ اس کا شیطان کے وار کا جواب دیتا ہے, تو کس طرح جواب دیتا ہے, نیک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں میری کیا بزرگی ہے,
ٹھیک ہے,
سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس کام کے قابل ہوا, کچھ بجا لا سکوں,
صحیح,
میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو یوں شیطان جو ہے اس جواب سے اس کا پہلے والا وار ناکام ہو گیا,
ٹھیک ہے.
اب شیطان چھٹا وار کرتا ہے,
صحیح.
امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ دانا کے سوا اس وار سے بچنا بہت مشکل ہے,
اللہ,
بہت مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ ابلیس اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ویسے تو میں چھپ کر ہی عبادت کر رہا ہوں, لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالی اس عبادت کو مشہور کر دے گا,
صحیح.
یہ اس کے دل میں ایک
گویا کہ وہ سمجھ رہا ہے میں تو ریاکاری بھی نہیں کر رہا اور جب میں بھی مبتلا نہیں, لیکن ایک طرح کا وہ
تما ہے,
تما کی طرف لے جا,
میری یہ عبادت لوگوں میں مشہور ہو جائے گی,
ٹھیک ہے.
تو اب اس نے کیا کیا, جو ایک کیفیت تھی, جو ایک ریاکاری کے اندر چیز تھی کہ وہ دوسرے کے لیے بات کرنا، حرام کام کرنا، وہ جو ہے نہیں پایا گیا، وہ جب پسندی سے بھی بچ گیا، لیکن اب اس راستے پر آ گیا کہ جو اسے دوبارہ خود پسندی یا ریا کی طرف لے جائے گا.
صحیح.
تو اب بندہ جو ہے وہ اس وار کو کس طرح ناکام کرے گا؟ وہ یہ جواب دے گا کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں یہ میرا مقصود نہیں، میں اس کا متمنی نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے میں تو اس پر راضی ہوں.
صحیح.
بالکل میری نیت نہیں ہے کہ میری نیکیاں
مشہور
ہوں. اللہ تعالیٰ جو مجھے مرتبہ عطا کرے گا مجھے قبول ہے. مطلب ایک عزت، دنیاوی عزت ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو مجھے قبول ہے، ورنہ میں اس کا متمنی نہیں.
ٹھیک.
اور مشہور نہ ہونے میں میرا کوئی نقصان نہیں، اس طرح طریقے سے وہ ذہن بنائے گا.
صحیح.
اب چھ وار کر لیے شیطان نے، اب ساتواں وار کیا،
اور ہر وار پچھلے سے بڑھ کر ہے،
پچھلے سے بڑھ کر
خطرناک بھی زیادہ ہے.
شیطان مایوس کرتا ہے.
صحیح.
ساتواں وار کیا ہے؟ مایوس کرتا ہے. تم اتنی بات پہ بات کیے جا رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو، تہجد گزار ہو، یہ نے کام کرتے ہو، فائدہ کیا ہے اس کا؟
صحیح.
ازل میں جسے بدبخت لکھ دیا گیا وہ بدبخت ہے.
ٹھیک ہے.
خوش بخت لکھ دیا گیا وہ خوش بخت ہے.
ٹھیک ہے.
عبادت کا کیا فائدہ؟
صحیح.
یہ اس کا ایک نیا وار.
ٹھیک ہے.
اب بندہ اس کا جواب اس طریقے سے دے گا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں.
صحیح.
اپنے مولا کی تعمیل کرتا ہوں، باقی وہ جو چاہے.
صحیح.
اب یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. بندہ پھر اپنے آپ کو یوں مطمئن کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے متعلق ازل میں کیا لکھا ہے کوئی بھی نہیں جانتا.
صحیح.
تو اس کا تو کاٹ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کوئی نہیں معلوم. تو عین ممکن ہے کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے کفر میں پڑنا لکھا ہو، تو یہ بد اعمالیوں سے بچنا تو اس کے لیے اور ضروری ہو جائے گا.
بالکل.
تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ایک کلام فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو یہی جواب دے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سعید لکھا ہے تو مجھے اور نے کیا کرنی چاہیے،
اس کے شکر میں جو ہے وہ
اور نیکیاں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور اگر نہیں بھی لکھا تب بھی مجھے نیکیاں کرنی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نیکیاں کرنے والے کے لیے، اس کا وہ وعدہ ضرور ملے گا
انشاءاللہ.
الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس کے لیے جو اپنے وعدے کو سچا فرمائے گا. تو اس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تیسرا چیپٹر ہے منہاج العابدین کا، جو رکاوٹیں ہیں جو انسان کو نیکی کے راستے پہ چلنے سے روکتی ہیں، دو رکاوٹیں تو پہلے ہم نے بیان کی.
صحیح.
پہلے دنیا ہے، دوسری غافلوں کی صحبت
ہے.
آج جو بیان ہوا وہ تھا شیطان سے متعلق.
ٹھیک ہے.
لیکن شیطان سے متعلق بھی بڑا مختصرا لیکن بہت جامع انداز میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو یہ ایک وہ ہے، مثالیں ہیں کچھ، ورنہ شیطان کی چالیں ان میں منحصر نہیں ہیں.
صحیح.
ان کی تفصیلی معلومات، تفصیلی جو چالیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جیسے احیاء العلوم ہے،
انہی کی کتاب ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں ان کے مطالعے سے یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے آج شیطان سے متعلق کہ رب کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں جو بڑی رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ شیطان بھی ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج الحمدللہ عز و جل تفصیلاً جو ہم نے شیطان کے مکر و فریب، اس کے ہیلے، اس کے وار، اس کے ہتھیار جو ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے، الحمدللہ ہم نے منہاج العابدین سے مفتی صاحب کی زبانی سنا. انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے حوالے سے مزید مطالعہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم جو چوتھی رکاوٹ ہے جو اللہ کی عبادت میں روک دیتی ہے وہ ہے نفس، اس سے متعلق انشاءاللہ سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، مفتی صاحب نے مدنی پھول لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ پر خار ہے کیا ہو شوار دے کیا ہو.